السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر، بالخصوص اور خاص طور پہ ضمن میں کہ پاکستان کے جو تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں، پاکستان افغانستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہے گا، اور خاص طور پہ پھر چین کی طرف سے اس پیشکش پر کہ وہ پاکستان اور بھارت جو دو پڑوسی ملک ہیں ان کے درمیان مصالحت اور ان کے درمیان مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یا جو بھی متنازع امور ہیں اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ سو اس پہ گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہی سیگمنٹ کے اندر بھارت کے ممتاز صحافی کلدیپ نائر، ان کا انتقال، ان کو ہم یاد کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ اور پروگرام کا ہمارا جو دوسرا حصہ ہے، بات ہوگی روس کی جانب سے افغانستان کے اندر امن کا کردار ادا کرنے کی کوششیں، اور افغانستان کی حکومت کا ایسے مذاکرات میں شرکت سے انکار، امریکہ کیا توقعات رکھتا ہے، کیا یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے، امریکی سیاست سے متعلق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں، خاص طور پہ ان کے جو دو قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے اعتراف جرم کے بعد، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا میسج اپنے سپورٹرز کو اور کیا میسج باور کرا رہے ہیں پوری قوم کو۔ پروگرام کے ہم آخری حصے میں بات کریں گے کرکٹ کے اوپر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نجم سیٹھی صاحب جو کہ چیئرمین تھے، ان کے مستعفی ہونے کے بعد تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اور اب احسان مانی کو عمران خان نے ایگزیکٹو باڈی کا ہیڈ مقرر کیا ہے، اس کے بعد باقاعدہ ان کا انتخاب ہوگا۔ احسان مانی پاکستان کی کرکٹ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذرا فوکس کریں خاص طور پہ چین کی اس پیشکش کے اوپر کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مصالحت میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جنرلی ایک آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں اوور آل فارن پالیسی کے اوپر، کیونکہ کل کابینہ کا اجلاس ہے اور میڈیا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان اس میں خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ انہوں نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں خارجہ پالیسی کا ذکر زیادہ نہیں تھا، جس کے بعد ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی، اور غالباً اسی کو رسپونڈ کرتے ہوئے کل یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے، اور پھر وہ اس کے اوپر کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ریفرنس میں بھی کوئی پالیسی لائنز اور گائیڈ لائنز وہ دیں گے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کے نئے وزیر خارجہ، وہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ خارجہ دفتر خارجہ کے اندر بنے گی۔ اس سارے بیک ڈراپ میں بات ہم کریں گے، لیکن پہلے ایک رپورٹ سنیے۔ انجم ایرل گل ہمارے ساتھ ہی، انہوں نے تجزیہ کاروں سے اس بارے میں گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں، اس بارے میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں۔
فارن پالیسی میں خاص طور پہ ہمارا کافی پیچیدہ حالات ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہماری حکومت جو ہے وہ ڈس فنکشنل حکومت تھی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف چارجز سے پارلیمنٹ کام کر نہیں کر رہی تھی، فارن منسٹر کی اپائنمنٹ نہیں ہو سکی تھی، سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو تھے وہ ایون کیل پہ نہیں تھے، آپس میں کمیونیکیشن نہیں تھی۔
معروف تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ ایک بہتر خارجہ پالیسی کے لیے پاکستان کو ایک مربوط افغان پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔
پاکستان کی افغانستان پالیسی جو ہے وہ بہت ہی کلیدی ایک لحاظ سے اس کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی حالات ہیں اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ایک تو پاکستان میں امن آئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امن اسی صورت میں آ سکتا ہے اگر پاکستان کے تعلقات انکلوڈنگ امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔
سابق سفیر مشتاق مہر افغان پالیسی کے ساتھ کشمیر پالیسی کو بھی شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں،
تو ان دو ایشوز کو الگ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، جس میں پاکستان کا ایک بہت کریٹیکل کرشل رول ہوگا، اور وہ رول اگر پازیٹو ہوا عمران خان صاحب کا تو حالات بہتر ہوں گے، بیلنس فارن پالیسی ہوگی۔ میرا یقین ہے کہ تھوڑی سی کوششوں کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اسٹریٹن کیا جا سکتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الحال تو سول حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، اور دونوں میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو پاکستان کی سفارتی مشکلات میں خاصی کمی آ سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سامعین، یہ رپورٹ آپ نے سنی تجزیہ کاروں کی عربی، اور اب ہم انالیسز لیں گے اس وقت جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں، پروفیسر رونی ٹھاکر ایکسپرٹ ہیں خاص طور پہ چین بھارت تعلقات کی، ریجن کے اندر جو چین کا انفلوئنس ہے اس کو مانیٹر کرتی ہیں، دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر کلیم اللہ برائچ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بلوچستان سے، بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں، پروفیسر ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پروفیسر رونی ٹھاکر، آپ ہمیں بتائیے گا، بھارت کا عام طور پہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کسی بھی فریق کی ثالثی یا میڈیشن جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، چین بار بار یہ آفر کر رہا ہے، اور تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بھی چین کی دفتر خارجہ نے جب وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو وش کر رہے تھے تو اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے چین تو وہ ضرور کرے گا، وہ پروڈکٹیو ہوگا، تعمیری ہوگا اور مثبت ہوگا۔ کیسی یہ پیشکش ہے اور کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ کسی سطح پہ کسی جگہ جا کے دلی ایسی کوئی پیشکش قبول کر لے؟
نہیں، میں نہیں سمجھ رہی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا، اور میں ایک کریکشن بھی کرنا چاہوں گی، میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ساتھ نہیں،
دلی یونیورسٹی
کے ساتھ ہوں،
دلی۔
تو میں اپنے جو پروفیسر بلوچستان سے ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی، بڑی خوشی ہوگی بلوچستان سے بھی بات کرنے کی۔ تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان پہ، ہندوستان سرکار کی اس ایشو پہ پوزیشن آپ نے خود ہی پہلے کہہ دی ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن، چاہے وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ رشیا ہو، ہم نے کبھی اس بات کو مانا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے اس کو مناسب سمجھا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ آج جو چین کا پاکستان کے اوپر اثر ہے، چین کی جو پاکستان میں انوالومنٹ ہے اور جو انفلوئنس ہے، وہ شاید پہلے کبھی اتنا نہیں تھا۔ تو میں کیونکہ چین کو پڑھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ چین کے سب سے زیادہ حق میں یہی ہوگا کہ اگر چین اپنے انفلوئنس کو پاکستان کے اوپر یوز کریں ٹیررزم کے بارے میں۔ چین نے شنجیانگ میں ٹیررزم کے بارے میں بہت زور ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہے چین اس کو ٹیررزم کا قرار دیتی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اگر چین کشمیر کی میڈیٹیشن واقعی ہی کرنا چاہتا ہے تو انہیں اپنے انفلوئنس کا استعمال کر کے پاکستان کی نئی حکومت، اور ہم شری عمران خان کو بھی کنگریچولیٹ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے نئی حکومت سنبھالی ہے، لیکن ان کا سب سے بیسٹ رویہ چین کا یہی رہے گا کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ٹیررزم ان نو وے کین بی دا وے فارورڈ،
ٹیررزم کین بی نو وے دا وے فارورڈ۔ سوری جی، پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب، آپ بتائیے گا چین کی طرف سے یہ پیشکش اور دوسری طرف کا ورژن پہلے سے آتا رہا ہے، کوئی ظاہر ہے کوئی بہت بڑی ریڈیکل چینج نہیں آ سکتی ہے بھارت کے موقف میں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ریجنل پاورز ہیں ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، یا براہ راست عمران خان کو، نئے وزیر اعظم پاکستان کو، ان کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے؟
دیکھیے، پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جس کے ہمسائے ایک طرف چائنا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اٹس دی ہب آف دی ریجن، اور یہ جو انڈیا اور ہمارے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات پچھلے 70 سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اور ایک خاص ایشو پہ چلتے آ رہے ہیں، تو اس سے یقیناً دونوں ممالک کے عوام کو انتہائی نقصانات ہونے پڑے ہیں، کئی جنگیں بھی ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو سو کالڈ اینمی بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں عوام میں خصوصاً جو دونوں ممالک کے غریب لوگ ہیں وہ یقیناً ان ایشوز کی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں۔ تو چائنا کی جو انوالومنٹ ہے یا ان کا جو آفر ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے حکومتوں کے اور خصوصاً پولیٹیکل پارٹیوں کے اور عوام کے ایک کمٹمنٹ چاہیے، ول چاہیے، ایک پاور چاہیے کہ وہ ان تمام ایشوز کو خود جو ہے مسائل کے شکار ہے اس کا حل نکالنا ضروری ہے، اور یقیناً جہاں اقوام متحدہ یا چائنا کا بھی وہ ایک آفر سمجھ لے یا ان کا ایک انفلوئنس ہے اس ریجن میں، اس سے استفادہ یقیناً ہم دونوں ممالک حاصل کر سکتے ہیں. انڈیا کا جو ورژن ہے یقیناً وہ پہلے دن سے وہ کسی کی انوالومنٹ نہیں چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے خود ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ویل پاور ہو، دونوں ممالک کے جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف افغانستان کا ایشو ہے، دوسری طرف کشمیر کا ایشو ہے، اور اس ریجن میں ایک ٹیررزم کا ہم سب شکار ہے، خصوصاً پاکستان جو ہے ہر حوالے سے مشکلات کا شکار ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی بہت بڑی آبادی ہے، اس کو ایک بڑی منڈی مل رہی ہے، بڑی مارکیٹ بھی مل رہا ہے، جس طرح چائنا استفادہ حاصل کر رہا ہے چائنا کوریڈور وغیرہ بنانے کے، اسی طرح انڈیا جو ہے پازیٹیو وے میں اس چیزوں کو لے کے اس پورے ریجن میں ان کا بڑا اچھا ایک انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ اس ریجن کے لوگ غربت کے جو شکار ہے وہ اس استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک میں جس ریجن سے تعلق رکھتا ہوں بلوچستان، یہاں کی جو عوام ہے پشتون بلوچ، یہ پورا ریجن انتہائی غربت کا شکار ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریجن میں ایک پرامن طریقے سے مسائل کا پوائنٹ آؤٹ ہو. ہماری نئی حکومت آئی ہے، ان کا بھی یہی کمٹمنٹ ہے، اور انڈیا کی طرف سے ایک گڈ گیسٹر کے طور پر ان کے طرف سے پیغامات بھی آئے ہیں. تو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، پہلے خود آپس میں بیٹھ کے اگر صحیح کمٹمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کا حل میں سمجھتا ہوں نکال سکتے ہیں، سیاسی
تو بہتر ہوگا،
مسائل جو ہے ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا.
ادروائز
جو ہمارے اس ریجنل پاور ہے چائنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی انوالومنٹ پازیٹیو وے میں لے کے اس مسائل کی آلریڈی نشاندہی ہو چکی ہے، اس کے حل کی طرف ہم جا سکتے ہیں.
پروفیسر رونی ٹھاکر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ بھارت کو اس ریفرنس میں بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، جو اس کے معاشی مفادات ہیں، اس کو ہمیشہ اس نے ترجیح دی ہے. اب جس طرح ریجن کے اندر، اس علاقے کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، دو بڑی بذات خود منڈیاں ہیں، بھارت اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تجارت میں بھی ہیں کچھ سیاسی اختلافات کے باوجود، سو کیا یہ جو فائنانشیل یا اکنامک بینیفٹس ہیں، کامن انٹرسٹ ہیں، یہ تھوڑا سا بھارت کو سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟
نہیں دیکھیے، ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جہاں تک اکنامک ریلیشن شپ ہے ہمارا چین کے ساتھ، کئی ریجنل ملٹی لیٹرل گروپنگ بن چکی ہیں، جس میں میں سب سے پہلے برکس کا ذکر کرنا چاہوں گی، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، جو ساؤتھ افریقہ، وچ از اے بہت ہی اچھا ایک ریجنل گروپنگ بنا ہے، جس میں پھر ایک مطلب برکس ملٹی لیٹرل فنڈ بھی شروع کیا ہے انڈیا نے، جو چائنا نے ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک شروع کیا ہے شانگھائی میں، اس میں بھی انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. تو بالکل یہ بات. اور پھر ہم نے بی سی آئی ایم کوریڈور، بنگلہ دیش چائنا انڈیا میانمار کا جو ہمارا ٹریک 2 پہلے ہوتا تھا، اب وہ ٹریک 1 بن گیا ہے، دیٹ ہیز بین سائنڈ انٹو این انٹرنیشنل ٹریٹی، ملٹی لیٹرل ٹریٹی امنگسٹ دیز نیشنز. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ ہم چین کے ساتھ اکنامک رشتہ نہیں رکھتے ہیں. چین ایک بہت بھاری اکانومی ہے اور ہم ان کے ساتھ بالکل کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سمسیا یہ ہے کہ آج تک پاکستان نے سارک تک میں فری ٹریڈ نہیں ہمارے ساتھ کی ہے، اوپن بارڈرز نہیں ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اونرس ریجنل کوآپریشن کا، پاکستان کو بھی اپنے پرانے مدوں سے تھوڑا باہر دیکھ کر، بیسک چین کی سہایتا کے ساتھ، کیونکہ چین بھی اگر اپنا گاواگھار پورٹ کو سکسیس کرانا چاہتی ہے، اپنا جو انہوں نے شنچیانگ کے تھرو روڈ بنائی ہے اس کو، انڈیا کی ٹریڈ ان کے لیے بڑی ضروری ہے.
ٹھیک، اب ذرا ایک پولیٹیکل اینگل پہ بتائیے گا پہلے آپ،
کہ ہم سبھی اس اکنامک ایشو پہ اگر مل کے کوآپریٹ کریں، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب بلوچستان سے کہہ رہے تھے، یہ سارے عوام کے لیے فائدہ مند ہے.
پروفیسر صاحب ذرا اگین پھر سیاسی ایک اینگل ہے، اس کے اوپر آپ رسپونڈ کیجیے گا، اور پھر پروفیسر کلیم اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس ایک کیپیٹل ہوتا ہے، وہ کچھ غیر مقبول فیصلے بھی کر سکتی ہے، یا دوسری طرف کی جو پارٹی فریق ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے خیر سگالی کا ویلکمنگ جیسچر ہوتا ہے، جیسے بھارت سے آ بھی رہا ہے، سو یہ کچھ برف پگھلا سکتا ہے ایک بات، لیکن دوسری طرف بھارت کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سو یہ کیپٹل کتنا امکان ہے کہ پھر اس جو انتخابات کے اندر ممکنہ شدت اس میں دب جائے.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جیسے آپ دیکھیے جب ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی آئے تھے انہوں نے سارے سارک لیڈرز کو انوائٹ کیا تھا, نواز شریف صاحب آئے بھی تھے.
جی
تو یہ تو ہوتا ہی ہے, پردھان منتری پاکستان بھی پہنچ گئے تھے. اب اس سے نواز صاحب کو فائدہ ہوا یا ان کو تکلیف ہوئی یہ ہم نہیں جان سکتے, یہ تو پاکستان میں ہمیں لوگ بتا سکتے. لیکن آئی ٹوٹلی اگری ود یو دیٹ سرٹنلی جب نئی حکومت آتی ہے تو نئی چیزوں کے ابھرنے کی ضرور
تمنا
بھی ہوتی ہے اینڈ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا سا کیونکہ ہندوستان میں اب ہندوستان کے الیکشن آنے والے ہیں, مطلب اگلے سال تک ہمارا نیشنل الیکشن, یہ لاسٹ اب بجٹ اور پردھان منتری کا لاسٹ نیشنل انڈیپینڈنس ڈے کا ایڈریس تھا. سو آئی تھنک یو آر کوائٹ رائٹ جب آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی مدے بھی جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان پر اثر رکھتے
ہیں. پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب, ایک طرف ویلکمنگ جیسچر ہیں, عمران خان بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک قدم بڑھائیں ہم دو قدم آگے چلیں گے, پیغامات بھی آ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف انتخابات کا سی ماحول ہے, موسم بننے جا رہا ہے, اگلے سال انتخابات ہیں بھارت کے اندر. سو سیاسی جماعتیں خاص طور پہ کافی محتاط ہوتی ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر بات کرنے میں. سو کس طرح سے دونوں اطراف کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا آئی ہیں ان کا آپ موازنہ کریں گے کہ کتنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں پاکستان بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے؟
دیکھیے پاکستان میں جو انتخابات ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے ایک میجورٹی پارٹی کے طور پر گو کے ایمرج ہوئی ہے, لیکن ان کے پاس وہ ایکسٹریم میجورٹی نہیں ہے, انہوں نے الائنسز بنائے ہیں اور پاکستان انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ 70 ایئر سے جو ہسٹری ہے ساؤتھ ایشیا کی جو پرابلمز ہے, خاص کر پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ پہ ڈیسیجن ہونے چاہیے. جو یقیناً پارٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں, برٹش میں, باقی دنیا کے ڈیولپ ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں اس میں حکومتیں گو کے بدلتی رہتی ہے, لیکن ان کے فورن پالیسیز پہ, ہم سروں کے ساتھ تعلقات پہ وہ تبدیلی کنٹینیوس اس کا پروسیس ہے. تو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی خصوصاً یہ جو کور ایشو ہے, جو اتنی بڑی آبادی اس میں انوالو ہے, معاشی پرابلم ہے, اس کے لیے ایک پراپر سیٹلمنٹ کے لیے کنٹینیوس ایک اسٹرگل ہونی چاہیے تھی. اب گو کے پی ٹی آئی کے چیئرمین اب وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے اپنے وکٹری اسپیچ میں واضح طور پر ایک پیغام بھی بھیجا ہے, لیکن اس کے لیے فردر تمام سیاسی جماعتوں کو, ہمسایہ ممالک کو, ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا بہت بہترین موقع ہے کہ اب لوگ سمجھ بھی گئے ہیں کمپٹیشن کا دور ہے, گلوبل ویلج ہے, لوگوں کے مسائل ہے, غربت ہے اور انتہائی جو لوگوں کی انوالومنٹ اس میں ہے, اب لوگ زیادہ کانشیس بھی ہو گئے, میڈیا کا دور ہے, سب کچھ جانتے بھی ہے, تو اس میں بہتر موقع ہے کہ اگر یہاں پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر نے پازیٹیولی ایک انیشیٹ کیا ہے, انڈیا ہوپ فلی اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس کی انوالومنٹ آلریڈی افغانستان میں بہت زیادہ ہے, وہ ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہ رہے ہیں, پاکستان کا بھی ایران کے ساتھ نئے گورنمنٹ کا ان کی طرف سے پیغام دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین اپرچونیٹی ہے اور یہاں کے لوگوں کے مسائل جو ہے, جو اس بڑے خطے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی, میں سمجھتا ہوں 30% پاپولیشن آلموسٹ اس ریجن میں ہے, چائنا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ جو ساؤتھ ایشیا, افغانستان, ایران کو بھی اگر شامل کرے تو یہ بہت بڑی ریجن ہے جو ایک ایسی کمپلیکیشن میں انوالو ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی کہ چائنا سے پہلے, ان کی آفر سے پہلے یہاں کے لیڈرشپ میں, یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, پارلیمنٹ ہے, یہاں کی جو کمٹمنٹ چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اور یہ اچھے تعلقات کا بنیاد ہو سکتا ہے. اور انڈین گورنمنٹ کا بھی ابھی ریسنٹلی یہاں پاکستانی میڈیا میں ان کے جو گڈ گیسٹرز کے بیانات بھی آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی ہے, تو دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایز پازیٹیو اسٹیپ ٹو ریزالو دی ایشوز ان اوریجنل پالیٹکس.
بہت شکریہ پروفیسر کریم اللہ برائی صاحب, آپ نے جوائن کیا. پروفیسر رونی ٹھاکر صاحب, بہت مختصراً ذرا کلدیپ نائر صاحب, پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے بہت بڑے میسنجر تھے اور بڑے رائٹر تھے اور بڑے ایکٹیوسٹ تھے, ان کا آج انتقال ہوا, وہ انجانی ہوئے.
کیسے
اچھا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے؟ سو پرائم منسٹر نریندر مودی, انہوں نے بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے,
واقعی میں ہمارے پورے ریجن کے مانے ہوئے تھے.
بالکل بالکل, بڑا دکھ ہوا مجھے ابھی. جی ہاں, پاکستان کے جو فارمر چیف منسٹر پنجاب پلس شہباز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے حامد میر صاحب نے کیا ہے, فواد چودھری اس وقت کرنٹ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے ان کو یاد کیا ہے بڑے اچھے لفظوں میں. سو بڑا ٹریبیوٹ ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر.
جی, یہی دکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے آپسی رشتے عوام میں, ساہتیہ میں, کلاکاری میں ابھی بھی نزدیک ہیں اور آگے بڑھ سکتے.
بے حد شکریہ آپ کا پروفیسر رونی ٹھاکر, آپ ہمارے ساتھ.
تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
آلویز ویلکم. اور سامعین, آپ جانتے ہیں بھارت کے ممتاز صحافی, سفارتکار, مصنف اور انسانی حقوق کے علم بردار کلدیپ نائر 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. انہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی میں ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے حوالے سے بڑی ایک اہم شخصیت کے حوالے کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. انہوں نے پاکستان اور بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر واہگہ اٹاری سرحد پر امن کی مشعلیں روشن کر کے خاص طور پہ شہرت حاصل کی تھی. پاکستان کے اخبارات کے لیے لکھتے بھی رہے. کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں موجود تھے, اور کچھ دن تو نہیں کہا, کچھ ماہ پہلے, جنوری, 16 جنوری کو آخری بار ہمارے پروگرام میں ان کی شرکت ہوئی. اور بات ہم کر رہے تھے اس وقت جمہوریتوں کے اوپر, کہ جمہوریت کو اوور آل ایک انٹرنیشنل رپورٹ تھی کہ اس کو تنزلی کا سامنا ہے دنیا بھر میں پاپولزم کی وجہ سے, اور جو حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں اس کی سبب. سو کلدیپ نائر صاحب سے جو ہم نے گفتگو کی, چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں. کلدیپ نائر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نائر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ فرمائیے گا, اس رپورٹ کا ابتدائی یقیناً آپ نے سنا ہوگا. 12 برسوں سے مسلسل بیشتر دنیا کے علاقوں میں جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یا جمہوری اصول اور آزادیاں اس طرح سے اپنی ایگزسٹنس نہیں رکھتی ہیں, اس میں ڈکلائن آ رہا ہے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈکلائن آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ لوگوں میں اب بے چینی ہے کو کچھ حاصل کیا جائے, اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ دیر لگتی ہے, اندھیر نہیں ہے, تو اس لیے اس سے وہ تنگ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اچھا کوئی ایسی چیز جڑو جلدی سے کام بجاؤ. تو وہ جو ایک آدمی ہو جاتا جیسے جمہوریت میں, تو وہ ایک قسم کا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. اب اس لحاظ سے تو ڈکٹیٹر نہیں ہے, لیکن یہ کہ بھائی کیونکہ سب طاقت اسی کے پاس جم جاتی ہے اور وہی محدود رہ جاتی ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بھائی اگر جمہوریت کو ہم نے قائم رکھنا ہے جیسے کہ ہم سب چاہتے ہیں, وہ اس لیے وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جمہوریت کو نیچے لے چلیں.
مطلب
ڈسٹرکٹ لیول سے پنچایت
ڈیولیوشن آف پاور
ویلج لیول, تاکہ اتنی اسپریڈ ہو جائے گی اور اتنے ہو جائیں گے اس میں لوگ کہ پھر اس کو ہٹانا مشکل ہوگا.
جی سامعین, یہ کلدیپ نائر صاحب تھے, آج ان کا انتقال ہوا 95 برس کی عمر میں, اور ان کے پرانا جو ایک انٹرویو تھا ہمارے ساتھ, اس سے ایک تھوڑی سی جھلک, ایک چھوٹا سا اقتباس ہم نے آپ کو سنوایا. اور اس وقت ہم بات کریں گے ریتل جوشی سے, دلی میں وائس آف امریکہ اردو سروس کے ساتھ وابستہ ہیں اور بڑی زبردست رپورٹنگ وہاں سے کرتی ہیں. ریتل, بہت شکریہ آپ کا. کچھ ہمیں بتائیے گا کلدیپ نائر صاحب کے بارے میں, اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کے اندر جرنلسٹ کی جو ٹاپ اور پاپولر جرنلسٹ ہیں, وہ سب ان کو بہت ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں ان کی سروسز کو. پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ان کے لیے ٹویٹ کیا ہے. اوور آل کیسے آپ ان کی زندگی کا ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھیں گی, ان کی ایفرٹس کا, اور پھر پاکستان بھارت ان کے درمیان پیس ایفرٹس خاص طور پہ جو ان کے سامنے رہی ہمیشہ؟
جی دیکھیے, ان کی زندگی کا خاکہ چند شبدوں میں سمیٹ پانا شاید میرے لیے مشکل ہوگا, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں پہلی لائن لکھی تھی, وہ یہ لکھی تھی کہ میں اتفاق سے صحافی بنا, میں تو وکالت کرنا چاہتا تھا, لاہور لا کالج سے انہوں نے وکالت پڑھی بھی تھی, تو وہ بننا تو وکیل چاہتے تھے, لیکن اتفاق سے وہ جس پروفیشن میں آئے انہوں نے آخر دم تک اس پروفیشن کے ساتھ وفاداری نبھائی, یہ سب سے بڑی بات تھی. اور آپ سے ان کا ایک انٹرویو سنا رہے تھے جس میں وہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے, تو میں بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی کیونکہ یہ جو بھارت میں موجودہ حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی, اب وہ 2019 کے انتخاب کی تیاری کر رہی ہے اور سمپرک سے سمرتھن نام کا ایک کارکرم چل رہا ہے, ایک پروگرام چلتا ہے جس میں وہ الگ الگ لوگوں سے جا کے سپورٹ مانگتے ہیں. تو کلدیپ نائر صاحب کے پاس بھی وہ گئے تھے, امت شاہ پارٹی کے پریسیڈنٹ. اور کلدیپ نائر دیکھیے بہت لمبے وقت سے آر ایس ایس کے بھی مخالفت کرتے رہے, لیفٹ ونگ ایک وہ صحافی مانے جاتے تھے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم دونوں کی آئیڈیالوجیز بہت الگ ہیں لیکن پھر بھی ہم ملے, بہت ساری باتیں ہم نے آپس میں کی, آئیڈیالوجیز الگ تھی اور الگ رہیں گی. تو دو چیزیں, ایک بات آپ کو یہاں پہ صاف دکھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ ہمیشہ قائم رہتے تھے, اور دوسری بات کبھی بھی وہ ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے پوری بات چیت کی, پورا ان کے ساتھ ایکسچینج کیا, لیکن اپنے بات پہ قائم رہے کہ میں جو سوچتا ہوں میں وہی سوچوں گا. اسی طرح سے وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ امن اور دوستی کو بڑھاوا دینے کے لیے جس طرح سے ایفرٹ لگاتار کرتے آئے, 2000 سے انہوں نے بات شروع کی تھی کہ وہ سرحد پہ جاتے تھے انڈیپینڈنس ڈے جب بھارت اور پاکستان کے ہوتے ہیں 14 اور 15 اگست کو, کینڈل لائٹ وجل کرتے تھے, ایکٹیوسٹ کا پورا ایک گروپ لے کے جاتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس وقت جو موجودہ ماحول ہے اس میں یہ چیزیں تھوڑا کم بھی پڑ رہی ہیں. تو ایک بڑی لیڈنگ لائٹ تھے وہ پیس کی جو چلے گئے, اور کبھی بھی انہوں نے کسی بھی حکومت کی, چاہے وہ بھارتی حکومت ہو یا پاکستانی حکومت, اگر انہیں کچھ کرٹیسائز کرنے لائق لگا تو بڑی بلند آواز اٹھا کے انہوں نے کرٹیسزم بھی اپنا دیا, کیونکہ ایک صحافی کا کام بھی ہوتا ہے. تو ایک ایرا کا اینڈ آپ اسے مان لیجئے, کیونکہ اب اس طرح کے نہ ایڈیٹرز, رپورٹرز, اس طرح کے کالمسٹ اب بہت کم بچے ہیں.
بالکل, بہت شکریہ آپ کا. ہمیں وقت کی قلت کے باعث آگے بڑھنا ہوگا, آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ.
شکریہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے افغان امن عمل کے اوپر. گزشتہ دنوں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, ماسکو نے یعنی روس نے افغانستان اور طالبان دونوں کو مذاکرات کی دعوت دی کہ وہ سپٹمبر میں مذاکرات کا حصہ بنے, لیکن افغانستان کی حکومت نے ان مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا, لیکن طالبان کی طرف سے یہ اطلاعات آئیں کہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کی ہے. روس افغانستان کے امن عمل میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اس بارے میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی اپنی تشکیل کا اظہار کیا ہے, اور بنیادی طور پہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا ہے, اور امریکہ کا اصولی موقف اس بارے میں یہ ہے کہ افغانستان کا جو امن عمل ہے اس کی قیادت افغانستان کے خود افغانوں کو کرنی چاہیے, نہ کہ کسی اور ملک کو. سو اس بیک ڈراپ میں ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں افغانستان کابل سے سینئر صحافی اسد اللہ داؤد زئی. پروفیسر کریم اللہ برائی صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس سیگمنٹ میں امریکہ سے بھی نمائندگی ہو. اور غالباً انور اقبال صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جب یہ سیگمنٹ ہم ختم کرنے والے ہوں گے, سو اس پہ ان کی رائے بھی ہم لیں گے. دوسری جانب پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, انہوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے اس بات کا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیس ایفرٹس ہونی چاہیے, بائیلیٹرل میکنزم ہونا چاہیے, جتنے بھی اس وقت مشترکہ چیلنجز ہیں ان کو مل کے حل کرنے کا, اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ کل وزیراعظم عمران خان جب کابینہ کے اجلاس کی قیادت کریں گے, سربراہی کریں گے, تو اس میں فارن پالیسی کے اوپر بات کریں گے, اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب جو ٹویٹس یا جو ٹکرز ہم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق افغانستان پیس پروسیس پہ بھی وہ اپنی رائے دیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. سو انالیسز ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ جیسے ہم نے بتایا کہ اسد اللہ داؤد زئی صاحب ہیں اور پروفیسر کلیم اللہ برائج. اسد اللہ داؤد زئی صاحب, بابو میں ذرا کابل سے اپ ڈیٹ کیجیے گا. امریکہ نے مسترد کیا ہے ماسکو کی طرف سے جو امن مذاکرات کی میزبانی کی بات تھی اور طالبان کو انگیج کیا افغانستان کی حکومت کو، اور پھر پہلے کابل مسترد کر چکا ہے، اب امریکہ بھی، سو اب صرف اس میں افغانستان کے طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ رہ گئی ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوشش ناکام ہو گئی.
السلام علیکم. جی بالکل جی، طالبان نے تو یہ جو پیشنہاد کی گئی ہے روس کی طرف سے، تو انہوں نے تو جو ہے وہ ظاہر کی ہے کہ ہم اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن افغان حکومت جو ہے وہ انہوں نے مسترد کیا ہے اور پھر امریکنز نے جو ہے، تو بات یہ ہے کہ امریکنز اور افغان حکومت جو ہے یہ کریڈٹ کسی دوسرے ملک یا فریق کو نہیں دینا چاہتے کہ کسی دوسرے ملک یا فریق جو ہے وہ اس پیس نیگوشیشن کو لیڈ کرے، تو امریکنز بھی یہی چاہتے کیونکہ مسئلہ امریکنز کے ساتھ ہے. رشیا تو ہے وہ، رشیا جو ہے وہ اصل میں ان کی جو نگرانی ہے وہ تشویش جو ہے وہ کنسرن جو ہے وہ داعش سے ہے، تو طالبان اور ماسکو میں یہی کنورجنس ہے، جو طالبان بھی داعش کو ایک ترک سمجھتے ہیں اور ماسکو بھی، اسی لیے طالبان نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم اس کنفرنس میں پارٹیسپیشن کریں گے، لیکن افغان حکومت جو ہے وہ داعش کو اتنا بڑا ترک نہیں سمجھتا، ان کا جو ہے وہ سارا کنسنٹریشن طالبان پر ہے، تو وہ طالبان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ امریکن نیگوشیشن کرے یا افغان حکومت، لیکن ان کی فیسلٹیشن ان کی جو ہے وہ ان کو افغان حکومت لیڈ کرے، کسی دوسرے فریق کو وہ یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ یہاں جو ہے ہائی پیس کونسل اسٹیبلش ہوا ہے، تو ہائی پیس کونسل بھی ایک جو ہے گورنمنٹ انٹیٹی ہے، تو وہ بھی جو ہے ہماری حکومت چاہتی ہے کہ اس کی پلیٹ فارم سے جو ہے یہ نیگوشیشن جہاں بھی ہو تو یہ فیسلٹیٹ کرے، یہ جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے، اسی وجہ سے امریکنز نے بھی اور افغان حکومت نے ان کو مسترد کیا ہے.
جی کلدیپ، اپنا پروفیسر کلیم اللہ برائی صاحب، آپ بتائیے گا، امریکہ نے مسترد کیا، کابل نے مسترد کر دیا ہے، سو ماسکو کا کوئی کردار آپ نہیں دیکھتے ہیں افغانستان کے پیس پروسیس میں؟
دیکھیے، روس کا تو یقیناً افغان ہسٹری میں، افغان کے معاملات میں، یہ خصوصاً جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا کردار رہا ہے، اور رشین فورسز کے آنے کے بعد اس پورے ریجن میں ایک خطرناک جو جنگ شروع ہوئی تھی، جس میں لاکھوں افغان جو ہے مارے گئے، لاکھوں ملینز جو ہے مائگریٹ کر گئے، اور افغانستان اتنا انتہائی خطرناک میں تباہی ہوئی ہے، لوگ بڑے بیچارے، بہت خطرناک صورتحال ہوئی ہے، اس کے ہمسائے ممالک میں اس کے اثرات تھے، ایران، خصوصاً پاکستان، اور اس میں ان کی ریجنل ممالک کے اس میں انوالومنٹ بھی تھی، اور تب جا کے 9/11 کے واقعے کے بعد جو ایک بڑی ریپڈ چینج آئی افغان معاملات میں، طالبان حکومت کا ہٹنا، اور اس کی جگہ پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو پلان دیا گیا تھا اس پہ عمل پیرا ہو کہ اب جا کے افغان گورنمنٹ جو ہے اور افغانستان میں گو کے مسائل ہے، لیکن ایک حد تک وہاں پہ لوگ پوری بہت جو ہے وہ بہتر زندگی نسبتاً، اب جو اب ماسکو نے انیشیٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان عوام کو، افغان چاہے گورنمنٹ ہو چاہے طالبان ہو، پہلے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف سے مسائل ہیں، اب عید کے دن صدارتی محل پہ جو حملہ ہوا، ایک ایسے دور میں جہاں افغان گورنمنٹ نے طالبان کو آفر کیا تھا کہ جنگ بندی کا، اور اس کا جواب انہوں نے صدارتی محل پہ حملے کی صورت میں دیا، اور انہی دنوں میں ماسکو نے یہ انیشیٹ کیا تھا، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ریئیکشن، ریپڈ ریئیکشن اس واقعے کا بھی ہو سکتا ہے، اور میرے ذاتی رائے یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق کو چاہے جو بھی افغان مسئلے کے حل کے لیے انیشیٹ کرے، اس دونوں کو ہول ہارٹیڈلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، عوام افغان جو ہے وہ بڑے، اس نے بہت زیادہ نقصانات دیکھے ہیں، اس کے مسائل ہے، اس کے انٹرنل معاشی مسائل، تعلیمی مسائل، سماجی مسائل سب کا شکار ہے، تو अगर मास्को ने इनिशिएट किया है तो मैं समझता हूँ तालिबान ने अगर इसको एग्री किया है और अफगान गवर्नमेंट ने इसका डिनाई किया है जो यकीनन उसकी वजूहत हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी इनिशिएट करे अफगान पीस प्रोसेस में उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उस फोरम पे जाके जो इख्तलाफी राय है जो उनके स्टांस है वो उस पर उठाना चाहिए। तो इसमें मास्को ने अगर इनिशिएट किया है या नेटो फोर्सेस है या लीड कर रही है यूएसए अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो तो एक पिछले कई सालों से 9/11 के बाद एक प्रोसेस शुरू है, तो उसमें ना सिर्फ मास्को बल्कि रीजनल जो हमसाए ममालिक है उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि इस ट्रबल से अफगान और अफगानिस्तान खुद और फिर उसके जो हमसाया है वो और ग्लोबल जो एक बड़ी टेररिज्म का शिकार है उसका मैं समझता हूँ इसके लिए वे आउट हो सकता है। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स को मैं समझता हूँ कि दोनों फरीक जो है इसको अप्रिशिएट करें और दोनों शामिल होने चाहिए। जो अफगान गवर्नमेंट ने पिछले ईद पे भी और इस ईद पे भी और यहाँ तक कि अब 3 महीनों का उन्होंने जंगबंदी का जो उसमें उन्होंने तालिबान को ऑफर किया था, तो इसमें सबसे पहली बात अफगान गवर्नमेंट और तालिबान इस चीज को समझे। अफगान अवाम जो बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है वो पहले से वहाँ इतनी जॉबलेसनेस है, लोग माइग्रेट कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ दूसरे हमसाए ममालिक की तरह वहाँ पे डेवलपमेंट जो शुरू है वो फर्दर तेजी के साथ हो और वो एक सुकून की जिंदगी गुजार सके। तो इसमें जो इनिशिएट चाहे मास्को हो या दूसरे ममालिक हो इसमें दोनों फरीक को शामिल होना जरूरी है और दोनों फरीक को शामिल होना चाहिए और उस फोरम पे जाके जो भी इख्लासी राय है या उनकी जो स्टांस है वो उस फोरम पे
एक्सप्लेन करें और इंटरेक्शन जो है मुजाकरात या किसी भी सतह पे अगर बात होती है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाशिंगटन बेस्ड सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। अनवर इकबाल साहब, हम बात करें एसोसिएटेड प्रेस की वो स्टोरी है और आपके अखबार में भी छपी है कि जिसमें अमरीका के महकमा खारजा रूस की तरफ से जो 4 सितंबर को पेशकश थी कि वो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाए, अफगान हुकूमत पहले ही इससे इनकार कर चुकी है। अब अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि चूंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है और अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस अफगान लेड होना चाहिए, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे आप हमारे एनालिस्ट प्रोफेसर क्लीमुला बराइज की बात सुन रहे थे कि हम उनकी बात तो कोई भी करे उसको इनक्रेज करना चाहिए, सो क्या ये रूस और अमरीका की जो अपनी एक मखासमत कहें या कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात का ना होना कहें, ये चीज़ गालिब आ रही है इवन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर भी?
अच्छा सर, दो पैरेलल टॉक्स की कोशिशें हो रही हैं, एक तरफ अमेरिका कर रहे हैं बड़ा रास्त बातचीत की वहाँ दोहा में तालिबान से, दूसरी तरफ एक रशिया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो जाहिर है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि किसी भी रास्ते से किसी भी दरवाजे से रशिया जो है अफगानिस्तान वापस आए और अपना इंटरेस्ट अपना उसको बढ़ाए, फिर जबकि रशिया जो है पाकिस्तान को साथ लेके चल रहा है, जैसे पाकिस्तान को प्रोटेक्शन से भी हासिल हो गई है, चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसी तरफ अमेरिका ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को मजबूर करके उसकी जो कोशिश है उसमें पाकिस्तान तालिबान को साथ लेके आए और वो बुलाकर कामयाब हो। तो इसमें जाहिर जब दो फरीकों में आपस में एक मुकाबला है तो उसमें अमरीका ये तो शिकस्त मान के रूसी मुजाकरात में शामिल नहीं हो जाएगा। आप ये देखिए अमरीका ने एक बहुत अहम आप खबर और आएगी जिस पे आप भी नजर गई होगी, और वो ये है कि अमरीका ने फैसला किया है और कि एक दो दिन में ऐलान भी हो जाएगा कि जो साबिक अफगानिस्तान में अमरीका के सफीर थे इराक में भी जलमे खलीलजाद उनको वापस ला रहे हैं स्पेशल एनक्वायर फॉर अफगानिस्तान, तो उनकी वापसी जो है वो असल में खलीलजाद साहब ने कभी इस बात को पुष्टि भी नहीं रखा, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनी के हद तक पाकिस्तान वाली है, तो अगर वो अफगान स्पेशल एनक्वायर बन के आते हैं तो उसमें पाकिस्तान पे मजीद दबाव बढ़ेगा। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि अमेरिका की जरूरत में रशिया की किसी भी कोशिश में शामिल होगा।
बहुत शुक्रिया अनवर भाई, हमारे साथ रहिएगा, अगले सेगमेंट में भी हम आपको जहमत देंगे। आपका बेहद शुक्रिया असदुल्ला दाऊद जी, आप हमारे साथ थे, और प्रोफेसर कलीमुल्ला बराइज साहब, आपके भी हम ममनून हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं।
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام۔ اس میں ہم بات کریں گے ذرا امریکہ کی سیاست، بلکہ سیاست سے زیادہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے لیے عدالتی سطح پہ اور تحقیقاتی سطح پہ معافی چاہتا ہوں، کیا چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں ان کے دو قریبی اتحادی یا ماضی میں جن کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، ان کی کیمپین کے ساتھ بھی وابستہ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو ان میں سے ایک کا وعدہ معاف گواہ بننا، یہ ساری چیزیں بہت سارے مبصرین کے نزدیک پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل اور پیچیدہ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو تھوڑا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، ان کے اوپر جو ایلیگیشن خاص طور پہ ایک تو یہ کہ کیمپین کے جو اخراجات میں سے یا کمپین کے وسائل میں سے ان خواتین کو کمپنسیٹ کیا گیا ان کا منہ بند کرانے کے لیے جن کا الزام تھا اس وقت کے امیدوار، صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کہ انہوں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا۔ اور اس پہ کافی مباحثے اس وقت، اگر آپ امریکہ کے اخبارات دیکھیں، ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں، سو اس حد تک یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کیمپین کے مینیجر اگر خاص طور پہ وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو پھر روس کا جو انفلوئنس تھا انتخابات کے اندر، اس کے بیک ڈراپ میں بھی کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی بڑی چیز سامنے آ سکتی ہے، اور پھر کیا اس تناظر میں ایک امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہر ایک کو یہ سمجھنا ضرور ہوگا کہ اگر وہ چلے جائیں گے یا ان کو کوئی امپیچ کرنے کی کوئی بات بھی کیسے کر سکتا ہے، تو پھر اس سے غربت آئے گی ایک طرح سے۔ اس یہ موقف شاید آپ کے لیے نیا نہ ہو، پاکستان کے اندر بھی حال ہی میں ایک لیڈرشپ کو جب ٹرائل کیا گیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ کانسیکوئنسز بتا رہے تھے کہ ملک کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو کیا اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر دباؤ غیر معمولی ہے؟ یہ سوال ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے بھی تعارف کرا چکے، سینئر صحافی تجزیہ کار واشنگٹن بیسڈ، اور مسعود عبدالی صاحب ایکٹیوسٹ کالمسٹ ہیں اور انالسٹ ہیں اور امریکہ کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ انور اقبال صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنی بڑی پریشانی میں ہیں اس وقت؟
کافی، آپ دیکھیے ایک بیان جنرل نے آپ کو الگ کریے، اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو آپ لگا تھا سو کبھی نہیں بتا میں لگا تھا اس کو، میں نے پھر اسے لگایا تھا کہ وہ میرا وفاداری چھوڑ دی ہے۔ تو ظاہر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چیز کے بھی خلاف بولنے لگے تو وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ یہ جو معاملہ جو ہے، سب سے جو نوٹ کرنے والا معاملہ ہے، یہ اچانک اٹھنے والا دل نہیں ہے، بلکہ یہ آہستہ 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 دیکھیں جب شروع ہوا تھا یہ معاملہ، تو کہا یہ جاتا تھا کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور وہاں سے یہ بات آگے بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ اب اگر بھی پریشان ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سمرنگ آگ جو ہے نا، جو بہت آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے اور مزید تیز ہوگی، اور ابھی تو نہیں لیکن کچھ دنوں میں اس کی امپیچمنٹ کا مطالبہ بھی شروع ہو جائے گا۔ مطلب امپیچمنٹ ہو یا نہ ہو، تو الگ بات امپیچمنٹ تو ان کی بھی اب یہاں بہت مشکل ہے، اس کا پورا ایک مہینہ ہے، لیکن
مطالبہ تیز ہو جائے گا۔ جی مسعود عبدالی صاحب،
آپ نے فرمایا تھا نا پہلے کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر چلے گئے تو اس کے سے اکانومی تباہ ہو جائے گی، معیشت برباد ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا، بدقسمتی، اور جو آپ نے فرما بھی دیا، بدقسمتی سے ہر رہنما کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یس تو ہم یس تو ہم یس کہ میں گیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ، جو اس کی قانونی حیثیت ہے وہ یہ کہ یہ تحقیقات شروع تو ہوئی تھیں روسی مداخلت کی کے نام سے، اس میں جو پال مینیفورٹ جو ان کے کیمپین ڈائریکٹر مینیجر تھے وہ، اور مائیکل کوہن جو ان کے ذاتی وکیل تھے، یہ دونوں حضرات جو ان کے اوپر مقدمہ قائم ہوا, پھر مائیکل مائیک مینیفورڈ تو گرفتار بھی ہوئے. مائیکل کوہن کا مسئلہ یہ ہوا اس میں, دیکھیے جو اس وقت مسئلہ قانونی طور پر تو یہ روسی مداخلت والی بات نہیں آ رہی ہے, جو قانونی طور پہ مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ یہ کہ انہوں نے انتخابی فنڈ استعمال کیا ان دو خواتین کے منہ بند کرنے کے لیے, جو امریکی قانون کے تحت غلط ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں جتنا فنڈ جمع ہوتا ہے پارٹیوں کا اپنا, اس کے بنیاد پر اس سے تناسب سے امریکی حکومت بھی فنڈ دیتی ہے, میچنگ فنڈ دیتی ہے. اس کا مطلب کہ انتخابی چندہ جو ہے وہ دراصل ٹیکس پیئر کی ملکیت ہے, یعنی ٹیکس دہندگان کی ملکیت ہے, اور وہ صرف مہم کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اگر وہ جو ہے ان خواتین کو دینے کے لیے استعمال ہوا جیسا کہ پال کو جو مسٹر کوہن کہہ رہے ہیں, تو یہ قانونی ایک جرم ہے جس کے اوپر ان پر مقدمہ چل سکتا ہے. لیکن جو کہ وہ صدر ہیں اس لیے انہیں استثنا حاصل ہے, لہٰذا یعنی ان کے اوپر مقدمہ تو اس وقت نہیں چل سکتا. ڈر لیکن اس بات کا ہے کہ کانگریس کے اندر جو ہے ان کے لیے ان کے خلاف مواخذے کی تحریک چل سکتی ہے. اس میں بھی ان کو ایک بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت دونوں ایوانوں میں, سینیٹر اور ایوان نمائندگان میں, ان کی پارٹی کو برتری حاصل ہے. لہٰذا فی الحال یعنی نومبر تک تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے خلاف مواخذے کو تحریک.
لیکن عبدالی صاحب, برتری ہونے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ مواخذے کی صورت میں یا بہت سارے یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی جو کانگریس مین ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اوپینین اپنی دیتے ہیں اس طرح کے ایشوز پہ, پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی وہ رائے دے سکتے ہیں. سو اگر کسی ایوان کے اندر معمولی برتری ہو بھی تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی ہے اس سینس میں.
نہیں آ تو سکتی نہیں, بالکل فرما رہے ہیں, یعنی معاہدے کی تحریک آ سکتی ہے. کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں, خود جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں اس پر سخت تشویش ہے, تو یہ بات ہو سکتی. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے اس وقت چونکہ انتخابی مہم چل رہی ہے, تمام لوگ مصروف ہیں اپنے انتخابات میں, تو شاید ہونا. لیکن جو انتخابی سروے آ رہے ہیں اور خاص طور سے اس واقعے کے بعد, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ میں تو شاید برتری برقرار رہے ریپبلکن پارٹی کی, لیکن بہت ممکن ہے کہ ایوان نمائندگان جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے. اس صورت میں نینسی پلوسی نے, جو آئندہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی برتری حاصل کرنے میں, تو غالباً وہ اسپیکر ہوں گی, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مواخذے کی تحریک پیش کریں گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے نومبر میں الیکشن جیت گئی, تو میرا خیال ہے کہ دسمبر یا جنوری میں جو حلف اٹھائے گی نئی کانگریس, تو اس کے بعد جو ہے یہ مواخذے تحریک کے خلاف آ سکتی ہے. اور یہ تحریک بڑی اسٹرانگ ہوگی اس لیے کہ یہ دلائل بڑے واضح ہیں, یعنی انہوں نے رقم استعمال کی ہے, انتخابی فنڈ کا چندہ استعمال کیا ہے انہوں نے, یعنی اپنے ذاتی تحفظ کے لیے, جاری مزاری تحفظ تھا ان کا. تو یہ ایک تو اخلاقی بات ہے, لیکن امریکہ میں چونکہ اخلاقی معاملہ اس لحاظ سے زیادہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صدر منتخب کیا, کوئی پادری سے منتخب نہیں کیا, لہٰذا شاید وہ اخلاقی طور پہ اتنا معاملہ نہ ہو, لیکن یہ قانونی معاملہ. پھر ایک اور اس میں ایک جھوٹ والی بات بھی, دیکھیے ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکی قانون کے تحت جو ہے وہ یعنی صدر یہ حلف اٹھاتا ہے, جسے وہ صدر حلف اٹھاتا ہے اپنے حکومت کا, اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ عوام سے جھوٹ نہیں بولے گا, وعدے پورے کرے گا. تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ آیا تھا ان دو خواتین کا, تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ مائیکل کوہن نے جو پیسے دیے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, اور مجھ سے اسے پوچھ کے پیسے نہیں دیے تھے. تو لیکن اب ظاہر اس کا مطلب ہے کہ اگر پوچھ کے پیسے دیے تھے اور سارے ان کے بعد دلائل شواہد موجود ہیں, تو اس لحاظ سے ایک جھوٹ بھی ثابت ہو گیا. تو ان کے بعد دو مقدمہ ہو سکتا ہے.
لیکن ان کے سپوکس پرسن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیسے یا جو رقوم ادا کی گئی تھی, یہ ان کی جو اسٹیٹ کمپنی ہے, جو ان کی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے, اس کے بجٹ میں سے دی گئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے یہ چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں. بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے, اس میں ہم بات کریں گے ذرا اسپورٹس کے اوپر, کرکٹ کے اوپر. ویسے بھی تھوڑی لائٹ ڈسکشنز ہونی چاہیے, لیکن کافی سنجیدہ ہمارے آج کے موضوعات رہے. ہمیں اسپورٹس پہ جب بات کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے معلوم ہے کرکٹ بورڈ پاکستان کا, اس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. چیئرمین کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے, جو پیٹرن چیف ہیں کرکٹ بورڈ کے, احسان مانی صاحب کو کرکٹ بورڈ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کا سربراہ مقرر کیا ہے. اس کے بعد انتخاب کے ذریعے وہ چیئرمین بنیں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس پہ یحییٰ حسینی, آپ نے پروگرام کرتے ہیں جیو ٹیلی ویژن کے اوپر, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. سلیم خالق, اسپورٹس ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس, دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ اور خیر مقدم, اور دونوں کو بہت بہت عید مبارک. یا حسینی, آپ کے پروگرام خاص طور پہ ہم عید پہ بھی دیکھتے رہے بڑے خوشو و خضوع کے ساتھ اور بڑے عید والے ٹچ کے ساتھ, شاندار ڈسکشنز آپ کی رہیں. لیکن عید کے اوپر یہ استعفے کی خبر بھی آئی اور پھر وہ استعفیٰ منظور بھی ہو گیا. کرکٹ بورڈ میں کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں, اور احسان مانی کیسی چوائس ہیں آپ کے خیال میں؟
وہ توسط سے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اور ایک عید پر قربانی جو ہے وہ ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے دی جانوروں کی.
جی
ہلو.
جی جی بالکل.
اور دوسری قربانی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ میں نجم علی سیٹھی صاحب نے کی شکل میں دی ہے. اور جہاں تک آپ اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں, ایکسپیکٹڈ تبدیلی تھی, اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور نجم سیٹھی صاحب نمستے دیوار پہلے ہی پڑ چکے تھے, وہ انتظار کس بات پہ کر رہے تھے؟ جنرل پرسپشن کیا ہے تو اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کو امید تھی کہ فواد چودھری جو وزیر اطلاعات کے منصب پر موجود ہیں ممکن تھا کہ وہ سی ایم پنجاب بن جاتے تو شاید ان کی کرسی بچ جاتی, اور ایسا نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے آخری موقع یہی
نہیں کیسے بھائی ذرا اس کو ریلیٹ کریں, اگر وہ سی ایم پنجاب بنتے تو کیسے کرسی بچتی؟
پھر ان کو امکان تھا کہ شاید وہ ان کی سفارش عمران خان سے کریں اور پھر شاید ان کی اننگ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے, اور ایسا نہیں ہوا. کیونکہ بہرحال سی ایم پنجاب کی اپنی ایک سے ہوتی ہے, اپنی ایک بات ہوتی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوڑ میں شامل تھے فواد چودھری, اور فواد چودھری اس وقت جب ذاکر خان کے توسط سے ریجن کے نمائندوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاؤس سے جو اس حوالے سے خبر تھی وہ بھی رکوانے کی کوشش کی تھی, جو ہمارے ذرائع بات کرتے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب نجم عزیز سیٹھی چلے گئے ہیں, اور بالکل سیاح کو سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے احسان مانی کو عمران خان نے جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی کے لیے نامزد کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ نئے چیئرمین ہوں گے, پھر انہوں نے اپنے ٹویٹ کو واپس لیا اور انہوں نے کہا کہ جی گورننگ بورڈ اس کا استعمال ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ ان کو چیئرمین بناتے ہیں نہیں بناتے. لیکن سارا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے کمزور ترین چیئرمین اس وقت ہوں گے احسان مانی صاحب, جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندرونی معاملات پر اتنی گہری نظر نہیں رکھتے. بین الاقوامی سطح پر جو ان کا بحیثیت صدر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دور رہا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ہیرارکی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ڈرائیونگ سیٹ ہوگی. بالخصوص سبحان احمد جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے, جن کے حوالے سے کچھ کیسز بھی اوپن ہو گئے تھے نجم سیٹھی کے دور میں, اور نیب نے کئی ان کو جو ہے وہ ہیئرنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا, وہ اس وقت ان کی پانچوں امیاں گیم ہے اور سر کھڑائی.
صحیح. ذرا سلیم خالق صاحب کی ہم ان پٹ لیتے ہیں. سلیم خالق صاحب بہت شکریہ, عید مبارک آپ کو بھی. آپ کے خیال میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ احسان مانی صاحب کے کیا کریڈینشلز ہیں جو اس عہدے کے لیے انہیں بہترین چوائس بناتے ہیں عمران خان کے نزدیک؟
نجم سیٹھی جس وقت چیئرمین بنے تو ان کو کتنا کرکٹ کا تجربہ تھا اور وہ کیا جانتے تھے؟ ان کو بھی کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں تھا, کوئی تجربہ ہی نہیں تھا بلکہ.
لیکن اچھے چیئرمین ثابت ہوئے, اچھے چیئرمین
کی بنیاد پہ وہ آئے. اور جو احسان مانی ہیں ان کا تو کرکٹنگ بیک گراؤنڈ ہے کافی, آئی سی سی میں پاکستان کے نمائندے تھے اور آئی سی سی کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں شرکت کرتے تھے. اس کے بعد
پریزیڈنٹ بھی ہوئے, اس کے
صدر بھی بنے, اور اس وقت صدر بنے جس وقت صدر واقعی صدر ہوتا تھا, ایک علامتی صدر نہیں تھا جیسے ظہیر عباس بنے تھے. اور احسان مانی کے دنیا بھر کے کرکٹ بورڈ میں جان پہچان ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو اپنا ٹیلی ویژن رائٹ فروخت کرتا ہے اس میں جو آزادانہ ایک شخصیت ہوتی ہے وہ احسان مانی کی ہوتی ہے. نجم سیٹھی کے دور میں بھی احسان مانی نے ٹیلی ویژن رائٹ بیچنے میں وہ کمیٹی میں شامل,
مارکیٹنگ ایکسپیرینس ہے. لیکن ایکچوئل مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن سکلز تو سلیم تب زیادہ واضح ہوں گے جب انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان لے کے آ سکیں گے, ایسے اس کے امکانات ہیں
بالکل کرکٹ واپس لے کے آ سکیں. اور یہ کافی طاقتور چیئرمین ہوں گے کرکٹ بورڈ کے, کیونکہ ان کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہوا اور عمران خان خود بھی کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو نجم احسان مانی جو آئے ہیں ان کے آنے کے بعد امید ہے کہ اور زیادہ بہتری آئے گی. بس ایک دم سے یہ ڈومیسٹک کرکٹ چینج کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس میں تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا. باقی فائلیں تو ابھی باقی کھلنے والی ہیں, آئی اے نے بھی ذکر کیا, نجم سیٹھی کی بھی کافی فائلیں کھلنے والی ہیں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئی ہیں جن پہ آگے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گی.
یا آخری 30 سیکنڈ ہے, انٹرنیشنل کرکٹ اور احسان مانی, کیونکہ ایکسپوجر ان کا باقی بورڈ تک ان کی ایکسس ساری چیزیں دیکھتے ہوئے
کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اور جو کچھ نجم عزیز سیٹھی کر کے گئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے شاید بہت حد تک وہ فائل اب بند ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نجم سیٹھی کی کوششیں اپنی جگہ موجود, لیکن پاک فوج کی معاملہ تو کوشش کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ممکن نہیں ہے. اور ورلڈ کپ تو پاکستان میں 2019 ورلڈ کپ تک پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں آ رہی, اور مستقبل میں مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے.
بہت شکریہ یحیٰ حسینی آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، سلیم خالق آپ کے بھی ہم ممنون ہیں۔ اور سامعین آج کے پروگرام آپ نے سنا، اس پہ آپ ہمارے فیس بک کے اوپر اور باقی جو فیڈ بیک ہے چینلز ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے، پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ سینیٹر ایلزبتھ وارن نے ملک میں بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے لابنگ کے نظام کو محدود کرنے، حکام کے مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کے سرکاری قوانین اور شفافیت کے قیام کے لیے پالیسی کی تشکیل سے عوام کو بہتر آگاہی کی تجویز پیش کی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
امریکہ میں بھی سرکاری سطح پر ہونے والی کرپشن کے خاتمے کے لیے بعض اصلاحات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ میساچوسٹس سے ڈیموکریٹ سینیٹر ایلزبتھ وارن نے نیشنل پریس کلب میں اپنے اس بل پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تجویز سے جائزہ لیا جا سکے گا کہ کس طرح پیسہ واشنگٹن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کی تجویز کے مطابق IRS کو صدر، نائب صدر اور کانگریس کے امیدواروں اور ان سے متعلق تجارتی اداروں اور غیر منافع بخش اداروں کے ٹیکس ریٹرن جاری کرنا پڑیں گے۔ جو صدر یا نائب صدر بننا چاہتے ہیں ان کے گزشتہ 8 برسوں کے ٹیکس ریٹرن بھی جاری کرنا پڑیں گے، جبکہ یہ دستاویزات آج کل نجی تصور کیے جاتے ہیں اور IRS انہیں عوام کے لیے جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ امیدوار رضاکارانہ بنیاد پر اسے جاری کر سکتے ہیں اور اکثر کرتے بھی ہیں، تاہم 2016 کے انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کوئی ٹیکس ریٹرن جاری نہیں کیا، جبکہ ان کی مخالف ڈیموکریٹ امیدوار ہیلری کلنٹن نے 2007 سے لے کر 2015 تک کے تمام ٹیکس ریٹرن عوام کے لیے جاری کر دیے تھے۔ وارن نے اپنے تجویز میں حکومت سازی کے دوران لابی کے کردار کو فوکس کیا ہے۔ انہوں نے صدر، نائب صدر، اراکین کانگریس، وفاقی ججوں اور کابینہ کے اراکین کے لابنگ کرنے پر تاحیات پابندی عائد کرنے اور دیگر سرکاری ملازمین کو کم از کم 2 برس تک لابنگ سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وارن نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ لابنگ کرنے والے ہر شخص کو اس بات کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ کس بل پر اور کس پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جمہوری عمل میں کمپنیوں کا کوئی لینا دینا نہیں، یقیناً وہ کرتے ہیں، لیکن آج لابنگ کرنے والے با اثر دولت مندوں کے لیے ہر گھنٹہ مسرت کا گھنٹہ کی طرح حکومت کی تشکیل میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور خصوصی طور پر کانگریس میں جہاں اسٹاف کے بجٹ اور ان ہاؤس مہارت میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے، ان کے لیے ہماری جمہوریت کو گھیرے میں لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے لابنگ کرنے والے یا انہیں رقم دینے والوں کا واحد حل ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ کاٹو انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کی فیلو ڈاکٹر سحر خان کہتی ہیں کہ امریکی نظام میں کرپشن کی گنجائش موجود ہے اور اس کی روک تھام کے لیے بل وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بات یہ کہ امریکہ میں بھی جو ہے کرپشن کا بہت پرابلم ہے جیسے دنیا بھر میں، تو انفارچونیٹلی امریکہ بھی جہاں پہ زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ ایسے قوانین بنے جو سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، جو ٹرانسپیرنسی کو ایڈوکیٹ کریں، تو اس طرح کے قوانین کی ضرورت تو بہت ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ایک فل پروف سسٹم اگر بن سکتا ہے کیا نہیں، وہ ڈپینڈ کرے گا ایک تو جو ابھی سیاستدان ہیں امریکہ میں، اگر وہ اس طرح کا قانون پاس کریں گے، اور پھر اس طرح کا قانون کا مطلب بھی کیا ہے۔ تو فل پروف کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی کو بڑھانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے فائنانسز کو ڈسکلوز کریں، اور آپ کبھی کبھی آپ اپنے جو مین کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکلوز کریں۔ لیکن جیسے آپ کو بھی معلوم ہے، جب الیکشنز ہوتے ہیں کافی ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو انانیمسلی ڈونیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ دیا جائے۔ تو پھر اگر کوئی قانون ایسے بنے جو کہے کہ بھائی ان کا نام ہمیں دیا جائے، تو پھر یہ پرائیویسی ایشو کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک امریکہ میں ایک سسٹم بنانے کے لیے، ایسا سسٹم جو لابینگ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، اس طرح کا سسٹم بنانے کے لیے ایک تو پرائیویسی کو بیلنس کرنا پڑے گا اور اینٹی کرپشن کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ لیکن جو آج کل ماحول ہے امریکہ میں، خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی قانون پاس ہوگا۔ امریکہ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کم از کم 10-15 سال سے کیمپین مینجمنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے. بلکہ جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی, اس نے بھی ایک کیس پہ ڈیسیجن دیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کون کون سے آرگنائزیشنز کیمپینز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی اس پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے, لیکن جہاں تک فل پروف بننے کی بات ہے آئی تھنک اس میں ابھی بہت دیر ہے.
گرچہ امریکی نظام میں کرپشن کی روک تھام کے لیے شفاف نظام موجود ہے, اس کے باوجود لابنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات ملک میں جمہوری نظام پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں. کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج مثبت برآمد ہو سکتے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.